بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد عمل دین کی ضرورت ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے عمل دین کی ضرورت. ارشاد فرمایا کہ مگر ایسے استاد نہیں جیسے آج کل کے استاد ہیں ظالم اور قصائی جن میں شفقت نام کو بھی نہیں. میں نے ایک بچے کو دیکھا 4 برس سے زیادہ اس کی عمر نہ ہوگی اور وہ لڑکے اس کو ڈنڈا ڈولی کیے لا رہے ہیں. افسوس ہے کہ اکثر بچے انہی قصائیوں کے قبضے میں آتے ہیں اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. یا تو ان کے برتاؤ سے بچے کی طبیعت کند ہو جاتی ہے یا پڑھنا چھوڑ بیٹھتے ہیں. اور یہ بات تو مشہور ہو گئی ہے کہ حافظ جی ہڈی ہماری چمڑا تمہارا. صاحب و استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ شفقت کے ساتھ اخلاق کی بھی درستی کرے. اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو استاد بننے کے قابل ہی نہیں. تو ایک طرف اخلاق کی درستی ہو ایک طرف تعلیم ہو پھر دیکھیے کہ یہ شخص کس شان کا نکلتا ہے. البتہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر لڑکوں کو علم دین پڑھایا جائے تو یہ لوگ کھائیں گے کہاں سے. تو اول تو امیروں کو یہ سوال ہی نہ کرنا چاہیے اور غریبوں کے لیے ساری قوم کو متوجہ ہو کر اس کے لیے ایک بہت بڑی رقم جمع کرنا چاہیے کہ ان کی خدمت کریں. میں نے دیکھا ہے کہ اگر بچپن سے خوشحالی اور بے فکری میں گزرتی ہے تو ان کو اول روز ہی سے بے پرواہی کی عادت ہو جاتی ہے. پھر بڑے ہو کر حرص لالچ نہیں پیدا ہوتا. اور اگر اول ہی سے سوال اور ذلت کی عادت ہو جیسے آج کل قوم کی بے توجہی سے ہو رہا ہے تو بڑے ہو کر وہی عادت رہے گی. بس آج کل جو اکثر طالب علموں پر اعتراض کیا جاتا ہے واقع میں اپنے اوپر الزام ہے. یہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ قوم طالب علموں کو اپنے اولاد کی طرح رکھے. مثلا جس کے 4 بچے ہیں وہ ایک طالب علم کو ملا کر 5 سمجھے اور اس طالب علم کی ہر طرح مدد کرے. عالمگیر نے ایسا ہی کیا تھا. ایک بڑی بھاری جماعت طالب علموں کی جو پہلے پریشان تھی آرام اور اطمینان کے ساتھ علم سے فارغ ہوئی اور اس جماعت نے بڑے بڑے کام کیے. لیکن چونکہ عالمگیر میں رحم دلی کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی تھی اس لیے انہوں نے ترکیب یہ کی تھی کہ طالب علموں کو جو پریشان دیکھا اور خزانے کو اس خرچ سے بچانا چاہا تو صورت یہ کی کہ دربار کے ایک امیر سے نماز کے فرض پوچھے تو وہ بالکل کورے تھے. عالمگیر نے بہت ڈانٹا اور کہا کہ اتنے طالب علم شہر میں ہیں تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے تھوڑی دیر کو مسئلے سیکھ لیا کرو. پھر کیا تھا ہر شخص طالب علم کا طلبگار ہو گیا تھا. اس طرح سب طالب علم کھانے پینے اور تنخواہ سے بے فکر ہو گئے. مگر یہ سب حکومت کی بدولت تھا. حکومت عجیب چیز ہے مگر اب آپس کا اتفاق بھی اس سے زیادہ عجیب کام کر سکتا ہے. جب اس کی ضرورت ثابت ہو چکی ہے تو ضرور اس پر توجہ کرنا چاہیے. یہ تدبیر تو مولوی بنانے کی تھی. اب رہے وہ لوگ جو کہ مولوی نہ ہوں ان کے لیے دین کی ضروری باتوں کی تعلیم ہونی چاہیے خواہ اردو میں ہو یا عربی میں مگر انگریزی پڑھانے سے پہلے ہو کیونکہ تعلیم اول کا اثر زیادہ مدت تک رہتا ہے. یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ آنکھ کھولتے ہی انگریزی میں ان کو لگا دیا جائے. تو اول تو قرآن شریف پڑھاؤ اگر پورا نہ ہو تو 10 پارے. لوگوں کو اپنی حالت پر شرم کرنا چاہیے. جامع کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی حالت پر شرم کرنا چاہیے کہ حکیم الامت نا امید ہو کر کس قدر گھٹا کر 10 پاروں کی رائے دیتے ہیں. تو فرمایا کہ پورا نہ ہو تو 10 پارے ہی صحیح اور اس کے ساتھ ہی روزانہ اس کی تلاوت کی بھی پابندی رکھو اور اس کے بعد کچھ کتابیں دین کے مسئلوں کی کسی مولوی سے پڑھ لو چاہے وہ کتابیں اردو ہی کی ہوں. اس کے بعد اگر معاش کی ضرورت مجبور کرے تو انگریزی بھی پڑھا دو لیکن ساتھ ہی اگر دین کے خلاف اس میں کوئی بات پیدا ہو تو فوراً اس کو تنبیہ کرو اور اگر باز نہ آئے تو انگریزی چھڑوا دو. اب رہے وہ لوگ جو بالکل ہی ان پڑھ ہیں ان کے لیے یہ ترکیب ہے کہ ہر محلے میں مسجد میں ہر ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ کسی سے مسئلے اور اخلاق کی درستگی کی کتابیں پڑھوا کر سنوا دو. اور عورتوں کے لیے یہ کیا جائے کہ جو ان میں سے پڑھ سکیں ان کو تو پڑھایا جائے اور جو نہ پڑھ سکیں ان کو ان کے مرد دینی کتابیں سنا دیا کریں اور جن عورتوں کے مرد پڑھے ہوئے نہ ہوں وہ پڑھی ہوئی عورتوں سے سن لیا کریں. اور ساتھ ہی جس مسئلے کے معلوم کرنے کی ضرورت پڑے مرد تو خود مولویوں سے اس کی دریافت کر لیا کریں اور عورتیں اپنے مردوں کے واسطے سے پوچھتی رہیں. یہ وہ ترکیب ہے کہ اگر اس پر کاربند ہوا جائے تو چند ہی روز میں ساری جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمام قوم میں دین پھیل جائے گا. یہ مضمون تو تھا علم کے متعلق. اب تیسری اور آخری چیز عمل ہے. اگر وہ نہ ہو تو علم کچھ بھی نہیں. اور عمل کی دو قسمیں ہیں, ایک قسم اعمال کی تو ظاہر کے متعلق ہے اور ایک قسم باطن کے متعلق ہے. اس وقت جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ صرف ظاہری اعمال پر متوجہ ہیں, اور باطن کی یہ حالت ہے جسے کافر کی قبر کی ہو جیسے کافر کی قبر کی ہوتی ہے کہ اوپر سے تو بہت سجی ہوئی ہے, اس کے اندر خدا کا قہر بھرا ہوا ہوتا ہے. آخر اس کی کیا وجہ کہ باطن اکثر لوگوں کا درست نہیں. باطن کی ایک درستی تو یہ ہے کہ عقیدے درست کر لیے جائیں, اس کو تو تھوڑا بہت حاصل کیا بھی جاتا ہے. دوسرے باطن کی درستی اخلاق کی درستی جس کو تصوف کہتے ہیں, اس کو بالکل ہی چھوڑ رکھا ہے. جس کی دو وجہ ہیں, ایک تو دنیا داروں کی بے رغبتی, ان کو اس کا کچھ شوق ہی نہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کو صوفی ظاہر کرتے ہیں انہوں نے طرز ایسا اختیار کر لیا جس سے لوگوں کو بے التفاتی ہو گئی. یعنی آج کل رسموں کا نام تصوف رکھ چھوڑا ہے, حالانکہ تصوف کی حقیقت ہے سنوار لینا ظاہر اور باطن کا. ظاہر کا درست کرنا یہ ہے کہ تمام باتیں اور سب کام شریعت کے موافق ہوں, اور باطن کی درستی یہ ہے کہ دل کی حالت درست ہو یعنی اخلاق باطنی درست ہوں, توکل ہو یعنی خدا پر بھروسہ ہو, اور بری باتوں سے دل کو پاک کر لیا ہو جیسے دنیا کی محبت وغیرہ. یہ ہے تصوف. تو اس وقت اکثر پڑھ لکھے پڑے لوگ بھی صرف ظاہر کو لیے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے باطن کو لیا انہوں نے ظاہر کو چھوڑ دیا. تو گویا آپس میں بانٹ رکھا ہے کہ جو لوگ ظاہر کو لیں وہ باطن کو چھوڑیں, اور جو باطن کو لیں وہ ظاہر کو چھوڑ دیں. اور بعض نے دونوں ہی کو چھوڑ دیا, وہ نہ نماز روزہ کریں نہ باطن کو سوارے, بلکہ دولت اور عزت کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور یہ تینوں قسم کے لوگ تصوف سے کوسوں دور ہیں. غرض تصوف ظاہر باطن کی اصلاح کا نام ہے, نہ کہ آج کل کی رسموں کا, یعنی قبر پر کپڑے چڑھانا, عرس کرنا, رنگے ہوئے کپڑے پہننا, قوالی سننا. ان کو تصوف سے کچھ تعلق نہیں. بس یہ آیت علم و عمل کی تمام شاخوں کو شامل ہے. اس میں بتلایا گیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ یہ اہتمام کریں گے. اب آپ کو اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں, ایک یہ کہ یہ تینوں باتیں کیسی ضروری ہیں, دوسرے یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مہربان تھے کہ آپ نے ایسی باتیں بتلائیں کہ اگر ان کو چھوڑا جائے تو دین اور دنیا سب بگڑ جائے. دین کا بگڑنا تو ظاہر ہے, اور دنیا کا بگڑنا اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ خدا کا یہ معاملہ ہے کہ جب بھی یہ دین کو چھوڑتے ہیں تو دنیا بھی ان سے رخصت ہو جاتی ہے. دوسرے دنیا نام ہے راحت آرام کا, راحت و آرام کا. دین کو چھوڑ کر آرام نصیب نہیں ہوتا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی رحمت ہیں تو اب یہ دیکھیے کہ آپ نے حضور کا حق کیا ادا کیا. دیکھو حضور کے تین حق ہیں, ایک یہ کہ آپ کے ساتھ محبت ہو, دوسرے یہ کہ آپ کی عظمت دل میں ہو, تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. یعنی جب آپ کے قدم بہ قدم چلے, یعنی آپ کے قدم بہ قدم چلے. اس وقت بعض نے عظمت کو تو لیا مگر محبت اور پیروی دونوں کو بالکل چھوڑ دیا. بعض نے پیروی کی مگر محبت اور عظمت کو چھوڑ دیا, اور بعض نے محبت اور عظمت دونوں کو لیا مگر پیروی چھوڑ دی. میں نے اس مضمون کو القاسم میں لکھ دیا ہے. یہ ایک ماہواری رسالہ ہے جو کہ بہت ہی مفید ہے. میں یہ بھی رائے دیتا ہوں کہ لوگ اس کو خریدیں, اس میں اختلافی مسئلے نہیں ہیں, بلکہ ایسی اصلاح کی باتیں ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے. بہرحال یہ حق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کے حقوق ادا کریں جن کا ابھی ذکر ہوا. اب میں ختم کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. عن مطرف رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر, قال يقول ابن آدم مالي مالي, قال وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت او تصدقت فامضیت. حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت الحاکم التکاثر پڑھ رہے تھے، یعنی سورہ تکاثر، جس کے معنی یہ ہیں کہ اے لوگو، تم اپنے مال کی زیادتی پر باہم فخر کرنے کے سبب آخرت کے خیال سے بے پرواہ ہو گئے ہو، یعنی مال کی زیادتی پر فخر کرنے کی وجہ سے تمہارے قلوب میں اندیشہ آخرت باقی نہیں رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا بیٹا میرا مال کہتا رہتا ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ آدم کے بیٹے، تیرے مال میں سے تجھ کو کچھ نہیں ملتا مگر صرف اتنا جتنا کہ تو نے کھایا اور خراب کر دیا، پہنا اور پھاڑ ڈالا، اور خیرات کر دیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کیا. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی مال کے بڑھانے کی فکر میں آخرت کے اعمال سے غافل ہو جاتا ہے، جس کے سبب پردیس کا امیر اور وطن آخرت کا قلاش اور مفلس ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا نادانی ہو سکتی ہے؟ حق تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سفر کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آئے، سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اچھا نہیں. دور دراز کے سفر سے بہت دنوں بعد زیادہ رات گئے اگر گھر آئے تو اسی وقت گھر میں نہ جائے، بلکہ بہتر ہے کہ صبح مکان میں جائے. فائدہ، البتہ اہل خانہ تمہارے دیر سے آنے سے آگاہ ہوں اور ان کو تمہارا انتظار بھی ہو تو اسی وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں. ان مسنون طریقوں پر عمل کرنے سے دین اور دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی. سفر میں کتا اور گھنگرو ساتھ رکھنے کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اور سفر کی برکت جاتی رہتی ہے. سفر سے لوٹ کر آنے والے کے لیے یہ مسنون ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے، جب سفر سے واپس آئے تو یہ دعا پڑھے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ترجمہ، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی توقیر اور احترام اور ادب کے واجب ہونے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، بس مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لیے مجمع کیا گیا ہے اور اتفاقاً وہاں سے جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں اور آپ اس پر اجازت نہ دے دیں، مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے ایسے مواقع پر اجازت لیتے ہیں، بس وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. تو جب یہ اہل ایمان لوگ ایسے مواقع پر اپنے کسی ضروری کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت طلب کریں، تو ان میں سے آپ جس کے لیے مناسب سمجھ کر اجازت دینا چاہیں اجازت دے دیا کریں، اور اجازت دے کر بھی آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کیجیے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو جب وہ کسی ضرورت اسلامیہ کے لیے تم کو جمع کریں، ایسا معمولی بلانا مت سمجھو جیسا تم میں ایک دوسرے کو بلا لیتا ہے کہ چاہے آیا یا نہ آیا، پھر آ کر بھی جب تک چاہا بیٹھا، جب چاہا اٹھ کر بے اجازت لیے چل دیا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حقوق تین بتلائے گئے ہیں کہ آپ کی محبت بھی ہو، عظمت بھی ہو اور پیروی بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں کامل محبت اور کامل عظمت اور کامل پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے.
ربنا تقبل منا.